अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। आज हमारा मौजू गुफ्तगू रहेगा हज और ईद अल अज़हा। हम में से अक्सर अफराद जब हज के लिए जाते हैं तो ये इबादत महज जिस्मानी लिहाज से अदा कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हज के मनासिक के पीछे क्या फलसफा कार फरमा है। इसी तरह जब कुर्बानी की बात आती है तो हम सुन्नत इब्राहिमी कहकर यह फरीजा अदा करते हैं। हमें नहीं पता कि हज और कुर्बानी का आपस में क्या ताल्लुक है। इसी पर बात करेंगे अपने बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। गामदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब, फलसफे पर तो बात करेंगे हज की, मगर पहले बताइए हज की तारीख के बारे में आप कुछ बताएंगे। क्या हजरत आदम के बाद और हजरत इब्राहिम से पहले भी हज हुआ करता था?
इबादत जितनी भी हैं ये पदाही से मौजूद है किसी न किसी सूरत में। उसकी वजह यह है कि इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में तो तब्दीलियां होती रहती हैं। कबायली तमद्दुन में ताल्लुकात और नौइयत के थे, जागीरदारान तमद्दुन में और नौइयत के ताल्लुकात हुए, फिर सनती माशरा पैदा हुआ उसमें ताल्लुकात की नौइयत फिर बदल गई, और अब टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद हमारे ताल्लुकात में फिर तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की जो शरीयत इंसानी मामलात से मतलब होती है उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शरीयत दी गई इज्तिमाई मामलात से मतलब, वो उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ है जो रसूलुल्लाह सल्लम के ज़रिए से दी गई। लेकिन इबादत एक ऐसी चीज़ है कि जो इब्तदा से यकसा है, यानी इंसान वही है, उसका परवरदिगार वही है, उसके साथ ताल्लुक़ की नौइयतें वही हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि इबादत असल में है क्या। देखिए, बात यह है कि मैं जब अपने जज्बात एहसासात का इजहार करना चाहता हूँ तो मैं दो तरीके इख्तियार करता हूँ। मेरे पास खुदा की दी हुई ज़ुबान है, मैं उससे इजहार करूँगा। मुझे किसी से मोहब्बत है, मुझे उसका इजहार करना है। मिसाल के तौर पर माँ ही है, मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ अपनी माँ से, तो उसके लिए मैं अल्फाज बोलता हूँ। बच्चों के मामले में भी यही होता है। दूसरी चीज़ यह है कि मैं बाज़ अलामती इजहार के तरीके इख्तियार करता हूँ, एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन होता है। ये जो हम मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, किसी की पेशानी चूम लेते हैं, इसी तरह से माँ के पाँव को हाथ लगा लेते हैं, ये सब क्या है? ये दर हकीकत वो चीज़ें हैं जिनसे हम एक तरह से अलामती तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है, गुफ्तगू और बातचीत उस तरीके से तो नहीं हो सकती। अब उसके साथ ताल्लुक का इजहार करना है तो इसके लिए तमाम मजाहिब में अगर आप देखें तो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन का तरीका इख्तियार किया गया, अलामती इजहार का तरीका। असल मजहब तो वही है जो खुदा का दिया हुआ है, उसमें भी शुरू से यही तरीका रहा है। नमाज को भी आप देखें दो हिस्सों में तकसीम है, एक उसके अज़कार हैं जिसमें हम अपनी ज़ुबान से कुछ अल्फाज कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, समय अल्लाह लिमन हमीदा कहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, ये उसके अज़कार हैं। ये जो आमाल हैं, हम हाथ बांध के खड़े हो गए, हम रुकू में चले गए, हम सजदे में खड़े गए, ये क्या है? खुदा की अजमत का जो तस्वुर हमारे जहन में है उसका हम इजहार करते हैं, यानी खुदा के साथ अपने ताल्लुक का झुक कर इजहार करते हैं, सजदे में जाके इजहार करते हैं, गोया हमने अपनी पेशानी उसके पाँव में रख दी है। हज की नौइयत भी बिल्कुल यही है। इस वजह से इसके अंदर भी एक फलसफा है जिसको सामने रखकर उसकी अलामतों को मनासिक की सूरत दे दी गई है।
वो फलसफा क्या है? जैसे कि आपने कहा कि अलामत ही है, अलामत से इजहार करना है, तो नमाज तो हम पढ़ते हैं, पांच वक्त रोजा भी है, वो भी एक अलामत है अल्लाह ताला से मोहब्बत का। फिर अगर कहीं निकलना ही है तो इंसान मस्जिद तक जाता है, हज क्यों?
देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि उसका फलसफा समझना चाहिए क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें एक दास्तान सुनाई है और ये बताया है कि जिस वक्त मैंने आदम को बनाया तो मैंने फरिश्तों से भी कहा और जिन्नात से भी कहा कि वो इसके सामने सजदा रेज हो जाएं। ये उनका एक इम्तहान था जिसमें फरिश्ते कामयाब हो गए, जिन्नात कामयाब नहीं हुए। उनमें से इबलीस ने और उसके गिरोह के कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। इबलीस ने जब इनकार कर दिया तो उस मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको तंबीह की, उसने इस्तदलाल भी किया, उसने कहा कि ये आपने क्या किया है, आपने मुझे तो आग से बनाया जो एक बर्तर उनसर है और इसको मिट्टी से बनाया है जो बज़ाहिर मुझसे हकीर है, तो आप इसको कह रहे हैं कि मैं सजदा करूं। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की है, तुम इम्तहान में कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब तुम रांदा दरगाह हो। उसका एक रिस्पॉन्स ये हो सकता था कि इबलीस आगे बढ़ के ये कहता कि मुझ पर मेरी गलती वाजे हो गई, मैं इससे रजू करता हूँ, मामला खत्म हो जाता। लेकिन उसने चैलेंज दे दिया, उसने कहा कि नहीं, अब मैं मैदान में उतरूंगा, मुझे आप कयामत तक के लिए मोहलत दें, मैं अब औलाद आदम को गुमराह करूंगा, मैं तौहीद के रास्ते पर बैठूंगा, मैं इन्हें शिर्क करना सिखाऊंगा, मैं इन्हें रिश्ता रहम को तोड़ना सिखाऊंगा, और मैं उन रास्तों पर इनको ले जाऊंगा कि जिसके नतीजे में ये जन्नत को खो बैठेंगे और हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। ये जो चैलेंज है असल में इसी से वो कश्मकश पैदा होती है जिसमें हमारी सारी जिंदगी गुजरती है। یعنی ایک جنگ ہے جو ہمارے اور ابلیس کے درمیان, وہ ہمارے باطن میں بھی ہے, وہ ہمارے ظاہر میں بھی ہے, اس کے ساتھ ایک جنگ, ایک کشمکش برپا ہے. ایک طرف خدا ہے, اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے, دوسری جانب ابلیس ہے جس نے چیلنج دیا ہے. اس سے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ مانوی نوعیت کی جنگ وجود میں آ گئی ہے. ہم یہ جنگ شب و روز کرتے ہیں, یہ اصل میں ہے کیا, یہ خیر و شر کی جنگ ہے. یعنی میرا باطن مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نیکی اختیار کروں, میں رحم دلی اختیار کروں, میں شفقت اختیار کروں, میں انسانوں کے حقوق ادا کروں, میں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کروں. ابلیس مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے راستے پر چلوں. یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ کو خرابی نظر آتی ہے, گلے کٹ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آبروئیں لٹ رہی ہیں, مال مارے جا رہے ہیں, یا لوگوں کے ساتھ کوئی اور اس نوعیت کی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, تو یہ اصل میں وہی جنگ ہے. اسی جنگ اور اسی کشمکش میں ہم کو کامیاب ہونا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ وہ اس کشمکش میں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ کہیں ہم اپنی آخرت کو کھونا بیٹھیں. اب ابلیس کے ساتھ یہ جو کشمکش ہے, اس کو ایک سمبولک ایکسپریشن دیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے یہ پوری کی پوری جنگ آپ علامتی طور پر کرتے ہیں, تو اصل میں ابلیس کے خلاف جنگ کا علامتی اظہار ہے حج.
پورا کا پورا حج
یہی ہے. دیکھیے بالکل ایسے آپ اس کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ موجود ہے, وہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہم ابلیس کے خلاف جنگ کرنے نکلے ہیں. تو آپ جواب میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, حاضر ہو گئے ہیں, ہم حاضر ہو گئے ہیں. اچھا, اس جنگ کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب ایک مجاہد میدان میں اترتا ہے تو علائق ہوتے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, زندگی ہے, اس کا کاروبار ہے, ان سب کو آپ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے پکارا ہے اور میں اس جنگ کے لیے جا رہا ہوں. اس کی علامت ہے آپ کا احرام. یعنی آپ نے دنیا کے سارے لباس اتار دیے اور ایک بالکل سادہ دو چادریں اوڑھ لیں اور آپ لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں چلے گئے. وہاں جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک وادی میں جا کر, جو منا کی وادی ہے, وہاں پر بالکل اسی طرح پڑاؤ ڈال دیتے ہیں جس طرح ایک فوج پڑاؤ ڈالتی ہے. اس کے بعد وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور نکل کے آپ عرفات میں جاتے ہیں. وہ معبد کا قائم مقام ہے, کیونکہ بہت لوگوں کو جمع ہونا تھا تو ان کو بیت اللہ میں واپس نہیں لایا گیا. وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, جیسے کہ آپ میدان جہاد میں اترتے وقت دعا کرتے ہیں. واپس آتے ہیں تو پھر راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں, وہاں پھر ایک بار دعائیں کرتے ہیں, اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو علامتیں بنی ہوئی ہیں ابلیس کی, ان کو کنکر مارتے ہیں, اور اس کے بعد قربانی کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے. قربانی کیا ہے؟ در حقیقت وہ اس بات کی علامت ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے, یہ ابلیس کے خلاف جو کشمکش برپا ہے ہماری زندگی میں, اس کا ایک سمبولک ایکسپریشن ہے, اس کی ایک تمثیل ہے. تاکہ کیا ہو, ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز کو آپ علامتی اظہار میں ڈھال دیتے ہیں اور اس سے کسی قوم کو یا کسی فرد کو گزارتے ہیں تو وہ اس کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے. تو آدم اور ابلیس کے درمیان جس کشمکش سے دنیا کی ابتدا ہوئی تھی, اسی کو در حقیقت سمبولک ایکسپریشن میں ادا کیا گیا ہے. اس کی تمثیل ہے حج. تو اس وجہ سے یہ یقیناً پہلے ہی دن سے قائم ہو گیا.
غامدی صاحب اس پہ بھی آؤں گے, لیکن پہلے پھر یہ بتا دیں کہ جب ہم لاکھوں کی تعداد میں یہ جا کے تمثیل اور ابلیس کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں اور اپنے دل میں وہ یاد تازہ کرتے ہیں, واپس آ کر پھر ابلیس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں اس روح کو سمجھے بغیر جاتے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ میں نے تو کئی لوگوں کو جب یہ بتایا کہ یہ اصل میں ابلیس کے خلاف ہماری کشمکش کی تمثیل ہے, آپ اس جنگ کے ایک مجاہد کی حیثیت سے آئے ہیں, آپ یہاں پر آپ نے خاتمہ کرنا ہے اس کو کنکر مار کر, اور یہ در حقیقت کنکر کیا ہے؟ یہ وہی پتھر ہیں جو ہم کو ہر روز مارنے پڑتے ہیں ابلیس کو. تو اس کو یہاں پر ایک سمبولک تعبیر دے دی گئی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے لیے بالکل نئی بات. یعنی ہمارا تو خیال یہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ہم نے جا کنکر مار دینے, ہم نے جا کے احرام باندھ لینا ہے. اس کے اندر یہ جو پہلو ہے یہ ان کو اس طریقے سے یاد بھی نہیں کرایا جاتا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالکل وہی کرتے ہیں کہ جس طرح آدمی بے سوچے سمجھے قرآن پڑھتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بے شمار لوگ ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں, صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہوتے. ایسا ہی معاملہ اصل میں بہت سی عبادات کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ روزے کو دیکھ لیں, روزہ اصل میں آپ کو مجسم اطاعت بناتا ہے. یعنی وہ آپ کو یاد کراتا ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں, اور آپ کو جب کبھی بھی خدا کے حکم کے خلاف کوئی ترغیب سامنے آئے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم رمضان کے فوراً بعد بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس روح کو بار بار یاد نہیں دلاتے. اصل میں یہ چیز کیا ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں زیادہ موضوع نہیں ہوتا.
اچھا غامدی صاحب, پھر تاریخ پہ مرتبہ جاؤں گی کہ آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی یقیناً ہوتی ہوگی, تو کعبہ تو تعمیر حضرت ابراہیم نے کیا, تو اس سے پہلے حج کہاں؟
دو نقطہ نظر ہے اس کے معاملے میں. ایک محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پہلے بھی اسی جگہ موجود تھا, آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے تھا, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو اٹھایا ہے. پرانی بنیادیں ان کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے جا کے ان پر یہ عمارت اٹھائی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہی سے ان کی اس کی ابتدا ہوئی, یہ پہلی بار یہاں معبد اسی مقصد کے لیے بنایا گیا. تو یہ دونوں نقطہ نظر تاریخ میں موجود ہے. اس میں چونکہ ہمارے پاس کوئی حتمی چیز نہیں ہے, یعنی کوئی اللہ تعالیٰ بتا دیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو پھر ہم حتمی طور پر کہہ سکتے. بہرحال جو معلوم معروف تاریخ ہے وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے.
صحیح. غامدی صاحب, چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سوالات حج کے حوالے سے آتے ہیں, اس کے بارے میں پہلے بتا دیں شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟
شعیرہ کی جمع ہے شاعر. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے بیان کی, اسی لیے ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. یعنی کچھ حقیقتیں ہیں جن کے یہ سمبل ہیں, ان کی علامتیں ہیں. تو انگریزی زبان میں جو لفظ سمبل آپ بولتے ہیں عربی میں اس کو شعیرہ کہتے ہیں, اسی کی جمع شاعر ہے.
اچھا, اب دین میں علامتوں کے اوپر آپ مزید ہمیں بتائیں گے, خصوصاً اسلام میں علامتوں کا کیا حیثیت ہے؟
دیکھیے ہماری زندگی میں اس کی بڑی حیثیت ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ دو گز کپڑا ہوتا ہے جو ڈنڈا ہے آپ کا, آپ اس کو لہراتے ہیں اور اس موقع کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اصل میں پورے قومی وقار کی علامت بن جاتا ہے. چند الفاظ ہیں ترانے کے, ہم اس میں احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانی شخصیت بنیادی طور پر محض عقلی شخصیت نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ ایک نفسیاتی وجود بھی ہے اور یہ اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے. تو علامتیں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. یعنی میں خود حیران رہ گیا اس پر, میں نے یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ باہر گیا اور وہاں ملیشیا کے سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب میں مجھے جانے کا موقع ملا, تو میں کوئی اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو یہاں روئیں گے وہاں روئیں گے, یعنی کسی موت کے اوپر بھی شاید کوئی دو آنسو آ گئے ہوں. اچانک جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو میں بالکل زار و قطار رو رہا تھا. یہ جو غیر معمولی تعلق ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یہ میری نفسیات میں اترا ہوا ہے, ہر انسان کی نفسیات میں اترا ہوا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہمیں اچانک اطلاع ملتی ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا, اس میں 200 لوگ مارے گئے, ہم افسوس کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد زندگی مصروف ہو جاتے ہیں. یہی اطلاع اگر اپنی ماں کے بارے میں ملے, یہی باپ کے بارے میں ملے, شوہر کے بارے میں ملے, بیوی کے بارے میں ملے, تو کیسا اضطراب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمارے دل کے اندر کچھ قریبی تعلقات ہیں جن کے لیے بڑا غیر معمولی اضطراب رکھا ہے, اور یہ اضطراب ہم ہر حال میں اس کا اظہار کرتے ہیں. اس اظہار کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو علامتیں ہی ہیں, مسافہ علامت ہے, معانقہ علامت ہے, اور بہت سے محبت پیار کے اظہار کے طریقے ہیں, وہ سب کے سب علامت ہیں جتنے بھی ہیں. تو علامتوں کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے, یہی علامتیں ہیں جن کو پھر عبادات کی صورت دے دی گئی.
غامدی صاحب, آپ سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ حج کے علامتوں کی شرح قرآن اور سنت میں دو ٹوک طور پر کیوں نہیں کی گئی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں قدیم سے چلی آتی ہے باتیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں لوگوں کا عام تصور یہ ہے کہ جیسے دین کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے, قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے, تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے موجود تھیں. قرآن مجید میں تو نماز کی کوئی رکعتوں کا بھی ذکر نہیں ہے, اس کی تفصیلات بھی نہیں ہیں, روزے کے بارے میں بھی کوئی بڑی تفصیلات نہیں دی گئیں, بلکہ ایک پہلے سے معلوم معروف چیز ہے, اس کو بیان کر دیا گیا ہے. قرآن پوری تاریخ بتاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ حج کی ابتدا اسی وقت ہو گئی جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے, وہ یہ بتاتا ہے نماز کی ابتدا بھی اسی وقت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے, پہلے بھی روزے رکھتے تھے, پہلے بھی حج کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے, یعنی جب آپ کو پیغمبری دی گئی, اس سے پہلے حج کیا ہے, اور عرب پہلے بھی حج اسی طریقے سے کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ معلوم معروف چیزیں تھیں, اور یہ اتنی واضح ہیں اگر آپ غور کریں, یعنی آپ آخر میں کنکر مار رہے ہوتے ہیں اور شیطان کی علامتیں بنی ہوئی ہیں. تو ذرا سا غور کرنے کے نتیجے میں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں ایک جنگ ہے, جہاد ہے, جس پہ ہم اترے ہیں. ہم نے آ کے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہی ہے, پڑاؤ ڈالا ہے, جیسے فوج گردش کرتی ہے اسی طریقے سے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. عبادت کو اصل میں ان علامتوں میں ڈال دیا گیا ہے, دعا کر کے واپس آ کے کنکر مار کے قربانی دے کے فارغ ہو جاتے ہیں.
صحیح. غامدی صاحب, حج کے لازمی مناسک اور غیر لازمی مناسک بھی ہیں, اس بارے میں؟
حج کے جو لازمی مناسک ہیں ان میں صرف صحیح شامل نہیں ہے, یعنی جو آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں وہ ہے, جس کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ ایک نفل عبادت ہے, اور نفل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے, اگر کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ جائے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے.
یعنی کہ اگر صحیح نہیں کی تو بھی حج قبول ہے,
عمرہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا, مناسک حج کے کون کون سے لازمی اجزاء آپ نے بتا, لازمی اجزاء کیا ہیں؟
یہ حج میں تو یہ ہوتا نا کہ آپ منا میں جاتے ہیں, وہاں قیام کرتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ عرفات میں چلے جاتے ہیں, عرفات میں وقوف ہوتا ہے, وہاں کوئی اور کام نہیں ہوتا, یعنی آپ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے, دعا کرتے ہیں اور پھر مغرب تک کم و بیش دعا کرتے رہتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, وہاں سے واپس آ کے آپ دونوں نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں, مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں, آ کے پھر منا میں کنکر مارتے ہیں, اس کے بعد قربانی کرتے ہیں, بال منڈوا دیتے ہیں. یہ اصل میں پرانی علامتیں ہیں, یہ بال منڈوانا مثال کے طور پر. اسی طرح جو معبد کے پھیرے ہیں جس کو آپ طواف کہتے ہیں, یعنی جب قربانی کی جاتی تھی قدیم زمانے میں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہندوؤں کے ہاں اب بھی آپ کے شادی ہوتی ہے تو پھیرے لیے جاتے ہیں. یعنی یہ حقیقت میں اپنے آپ کو جیسے وہاں آگ کو مرکز بنا لیا جاتا ہے, ہمارے یہاں معبد کو مرکز بنایا جاتا ہے, یعنی بیت اللہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں قربانی کی جاتی تھی تو آپ قربان جس کو کرتے تھے اس کو معبد کے سامنے پھیرے دلاتے تھے. یہ بالکل وہی چیز ہے, اسی سمبل کو قائم رکھا گیا ہے, گویا آپ نے اپنے آپ کو اس پر نثار کر دیا, آپ نے جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں قدیم تعبیر ہے وار دیا, تو بالکل یہی صورت ہوتی ہے کہ آپ ان پھیروں کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں. یہ جو معبد کے گرد بھی پھیرے لگائے جاتے ہیں یہ بیت اللہ کا طواف ہے, معبد کے سامنے بھی پھیرے لگائے جاتے ہیں وہ صحیح ہے.
سوشل میڈیا پہ میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں, ہمارے دوست حضرات بھی جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے, بار بار چونکہ ہم سادگی کی بات کر رہے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب ایک طریقے سے پہنچے, ہم دیکھتے ہیں کہ اب حج بھی ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اس میں ایک درجہ عام لوگوں کا ہے جس میں غریب ساری عمر کی جمع پونجی جمع کر کے جاتے ہیں, پھر جو کہ عمرہ کا طبقہ ہے وی آئی پی حج ہوتا ہے, وی وی آئی پی حج ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو ہوٹل ملے گا, یا آپ لوگ تصاویر اپنی ڈالتے ہیں کہ ہم کلاک ٹاور مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمارے روم سے جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ویو نظر آ رہا ہے اور ہوٹل میں اذان دی جا رہی ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ یہاں پر بھی اپنی فضیلتیں جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ فرق تو ہوگا. آپ سفر کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے تو اس میں آپ کے پاس اگر مالی حالات آپ کے اچھے ہیں تو اس کا ظہور ہو جائے گا, لیکن اس ظہور کو نمود بنا لینا, اس کو نمائش بنا لینا, اس کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کریں, تو یہ تو بڑی ہی پستی ہے, ذہنیت ہے. اس سے ہر انسان کو بلند ہونا چاہیے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے لباس میں, رہن سہن میں, ہر چیز میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ لوگوں کے لیے نمائش کی چیز نہ بنے. ایک حدیث کے اندر اس کو لباس شہرت کہا گیا ہے, یعنی آپ لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے بعض اقدامات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ انسان کا تعلق ہے, اس کے مالی حالات ظاہر ہے اس کے سفر پر بھی اثر انداز ہوں گے, رہن سہن پر بھی.
کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ مینا پہ خاک کے بستر پہ سو رہے ہیں یا آپ کے لیے باقاعدہ بستر لگایا ہے؟
نہیں, وہاں تو یہی کرنا پڑے گا. دیکھیے جس وقت آپ حج کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ, وہاں تو آپ کو خاکسار ہونا ہے. اسی آپ
وہاں مینا میں بھی چونکہ اے سی ٹینٹس بھی ہوتے ہیں اور پراپر بستر بھی لگائے جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہم پوچھ رہے ہیں.
یہ کسی حال میں بھی مناسب نہیں ہے. یہ آپ نے سفر جیسے بھی کر لیا, آپ نے کر لیا, آپ نے کہیں قیام کرنا ہے تو آپ نے کر لیا, لیکن جس وقت آپ اس عبادت میں اترتے ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی نظام ہونا چاہیے. وہاں پر کوئی عمارتیں بنانا, وہاں پر کوئی اس نوعیت کا فرق پیدا کرنا, یہ میرے نزدیک کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں تو سب کو ایک سانچے میں ڈل جانا چاہیے. لباس کو آپ کا لباس ایک کر دیا گیا, آپ کا رہنا ایک کر دیا گیا, آپ کا اٹھنا ایک کر دیا گیا, آپ کا بیٹھنا ایک کر دیا گیا. وہاں پر تو اگر کوئی ٹرین آپ چلاتے ہیں تو پھر وہ سب کے لیے ہے, وہاں کوئی بس ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہے. نہ وہاں سواریوں میں فرق کرنا چاہیے, نہ رہن سہن میں فرق کرنا چاہیے, نہ کھانے پینے میں فرق کرنا چاہیے. اس کو بالکل ایک سطح پر لانا چاہیے, شاہ اور گدا. اگر بادشاہ بھی کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ اسی جگہ منا میں جا کے اپنا بستر لگائے گا, اسی جگہ بیٹھے گا, عرفات میں اسی طرح جا کر کھڑا ہوگا. یعنی اس میں کوئی تفاوت یا تفریق کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے.
بہت خوب آمدی صاحب, یہ بھی فرمائے گا, کہا جاتا ہے کہ جو میدان عرفات میں حاجی گیا ہے وہ اپنے تمام گناہ بخشوا کے وہاں سے نکلتا ہے. اسی لیے ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بار بار حج کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں یا غیر معمولی رقوم پہ اپنی اشیاء بیچ رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے, مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ حج کر کے آئیں گے, پھر ہمارے تمام پرانا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو حقوق و لباد سے متعلق گناہ ہوتے ہیں یہ کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ کو تلافی کرنی پڑتی ہے. جب آپ نے ملاوٹ کی ہے تو اصل میں آپ نے دوسرے آدمی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے, آپ نے اس کا حق تلف کر لیا ہے, یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. رشوت آپ نے لے لی تو واپس کرنی پڑے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی غریب کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا اور آپ جا کے حج کرائیں عمرہ کرائیں, یہ معاف ہو جائے گا. حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ بھی کریں, آپ تلافی بھی کریں, یعنی اس معاملے کو چھوڑیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے کسی کی تو اس کو ادا کریں, حق تلف کیا ہے تو اس حق کا ازالہ کریں. اس کے بغیر اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں, بلکہ اس میں ایک مزید بات یہ ہے کہ قیامت میں بھی آپ کو اس شخص سے معاملہ کرنا پڑے گا. یعنی جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو حقوق العباد کے معاملے میں, یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ آدمی ہے, اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، اس کو گالی دی تھی، اس کو آپ نے قتل کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی آپ نے ظلم کیا تھا، اب اس کو راضی کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہاں آپ کے پاس دینے لینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس صرف نیکیاں ہوں گی جو آپ دے کے اپنی جان چھڑا سکیں گے، اس کے پاس برائیاں ہوں گی، اگر وہ نہیں راضی ہوگا تو آپ کو لینی پڑے گی۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس لیے اس کا تو ہر حال میں لوگوں کو واضح طور پر اپنے ذہن سے اس تصور کو نکال دینا چاہیے کہ وہ اپنے یہ گناہ معاف کرا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں وہ یقیناً معاف ہو جاتے ہیں، وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، آپ بڑا سفر کر کے جاتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں وہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ انسانوں سے متعلق گناہ، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو فریب دیا ہے، یہ تو آپ کو اس آدمی سے معاف کرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟
اس لیے یہ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی تلافی ضروری ہے وہ نہ حج سے معاف ہوتا ہے نہ عمرے سے معاف ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس نے چاہا کہ وہ تلافی کرے، اس کو موقع نہیں مل سکا، تو اس کے بارے میں وہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے درخواست کرے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں تلافی کرنا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کسی ایسی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے معاملے میں یہ تصور نہ رکھیں۔
تو ہم سب حج فرض عبادت ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ اپنی آخر عمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید تمام گناہ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے تو ایک ساتھ دھلوا کرا لیے جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جانا چاہیے؟
دیکھیے یہ تو تب ہو کہ جب مجھے یا آپ کو ضمانت دی گئی ہو کہ ہم کب تک جئیں گے،
بالکل
موت کا فیصلہ تو اگلے لمحے میں ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی عبادات ہیں، حج کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو گئی تو پھر وہ آپ پر فرض ہو چکا ہے، اس کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لینا چاہیے اور اس کی صحیح روح کے ساتھ ادا کرنا۔
اور اگر ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہو نہیں گیا، یہی سوچ کے نیت تو ہو اس کی جائے گا لیکن وہ اس نے نہیں ادا کیا اور اس کا انتقال ہو جائے، تو
اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ رکاوٹیں دیکھیں کئی ہو سکتی ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں، آپ کے بعض وقت والدین معذور ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر بغیر کسی عذر کے وہ حج کے لیے نہیں گیا، یعنی اس نے پرواہ نہیں کی نا پھر کہ ٹھیک ہے پیسے بھی ہے سب کچھ ہے میں فارغ بھی ہوں لیکن کیا فرق پڑتا ہے، حج کیا چیز ہے، تو پھر یہ فرمایا کہ پھر اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔
بڑی بات،
تو یہ بہت بڑی بات۔
گاندھی صاحب استطاعت کی وضاحت کریں گے، استطاعت کس کے لیے؟ کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے اوپر فرض ہے، ورنہ ایک شخص ہے جس کے پاس مال جمع ہے اور اس کی بچیاں ہیں، اس کو پتا ہے کہ آگے جا کے اس کو شادی کرنی ہے اور اس کو اس مال کی ضرورت پڑے گی، ایسے شخص پہ بھی حج لازم ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس کی ناگزیر ضرورتیں ہیں ان سے زائد رقم ہوگی تو وہ حج کرے گا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کو ایک چھت چاہیے تو وہ اس سے پہلے حج کرائے جا کے۔ تو یہ کوئی آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرنا چاہے تو کرے، ورنہ ہمارے دین میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضروریات جو ناگزیر ضرورتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ عیش و عشرت پر روپیہ خرچ کر رہے ہیں، جو ناگزیر ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ حج کے لیے جائیں، اور اس میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جوانی میں آدمی کو ایک مشقت کی چیز ہے، 5 دن تک آپ کو ایک مجاہد کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی تعیش کی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہی 2 کپڑے ہونے چاہیے، وہی بستر ہونا چاہیے، وہی زمین ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔
قرض لے کر بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہوتی ہے حج ادا کرنے کی۔
یہ بات یہ ہے کہ آدمی کا ایک شوق ہے، جس طرح سے دنیا میں اور بہت سے کام ایسے ہیں جو وہ قرض لے کر لیتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا، اس لیے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ یعنی حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت پابند کرتے ہیں جبکہ اس کے پاس استطاعت ہو۔ تو آدمی بعض اوقات ایک چیز کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتا ہوتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت کسی سے پیسے پکڑ کے چلا جاتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت بری چیز ہے، اس کا ارتکاب اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس نے جرم کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو وہی اپنے شوق کو آپ اس حد تک نہ بڑھائیں، آپ کوشش یہی کریں کہ آپ کی اپنی استطاعت ہو تو آپ جائیں، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ آپ قرض لے بیٹھیں گے، اس کو ادا کرنے میں مشکلات ہوں گی، وہ نہ ہو کہ آپ کسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیں، اللہ یہ نہیں پسند کرتا۔
گاندھی صاحب، عید کے حوالے سے، حج اور عید الاضحیٰ کے تعلق پر تھوڑا سا اختصار سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ قربانی اللہ کے قربت کا ذریعہ کیسے بنتی ہے اسے بتائیں گے، اور اس کی بڑی عید کیوں کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ کو؟
بڑی عید تو خیر ہمارے یہاں برِ صغیر میں کہا جاتا ہے, مگر یعنی اس میں چونکہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور دو تین دن تک عید رہتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے, جانور خریدے جاتے ہیں, کھانا پکانا بہت ہوتا ہے, تو لوگوں نے اس کو بڑی عید کہنا شروع کر دیا. ورنہ یہ بڑی عید کوئی مذہبی چیز نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے اس کو کوئی بڑی عید سے
عید الفطر کی فضیلت کم ہو,
جی ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. یعنی دونوں عیدیں ہیں. دیکھیے ان دونوں کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بہت سی عیدیں مناتے ہیں. عید منانا یہ بجائے خود انسانی فطرت کا تقاضا ہے. ہمیں ایک ملک ملا تو ہم یوم پاکستان کی تقریب منعقد کرتے ہیں, یہ بھی حقیقت میں اسی چیز کا ظہور ہے.
عید خوشی کا نام,
موسموں سے تہوار پیدا ہو جاتے ہیں, تہوار ہے نا ایک, یعنی تہوار بجائے خود انسانی فطرت کا ایک ظہور ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جمع ہو, لوگوں سے ملے ملائے, یعنی انسان کے اندر ایک معاشرتی وجود پایا جاتا ہے, معاشرتی شخصیت پائی جاتی ہے. جس طرح اس کا اظہار ملنے ملانے میں تقریبات میں ہوتا ہے, شادی بیاہ میں, اسی طریقے سے اس کا اظہار تہواروں میں بھی ہوتا ہے. تہوار بسا اوقات قومی سطح پر آپ کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں, اور یہ موسموں سے پیدا ہوتے ہیں یا آپ کے حالات سے پیدا ہوتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں بتایا گیا کہ اس طرح یہود کے یہاں کچھ تہوار ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی جگہ ہمارے لیے دو تہوار مقرر کر دیے ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو دونوں کی حیثیت بالکل برابر ہے. ایک میں آپ روزے کی عبادت سے گزرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور ایک تہوار اس موقع پر مناتے ہیں جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. گویا رمضان جیسا مہینہ آیا جس میں آپ نے روزے رکھے, اللہ کی عبادت کی, اس کی بندگی کا حق ادا کیا, اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کیا, آپ اس عبادت سے کامیاب ہو کر گزرے, آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ آپ روزے رکھیں, تو آپ اس کی شکر گزاری میں عید مناتے ہیں. یہاں کیا کیا گیا, یہاں یہ ہے کہ حج چونکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, تو آپ دیکھیں کہ حج کے مناسک پر ہم نے گفتگو کی تو اس میں کلمینیشن کیا ہے, منتہا کمال کیا ہے, قربانی. یعنی جب بھی آپ جنگ کریں گے تو اس کا منتہا کمال کیا ہے,
شہادت.
یعنی آپ اپنی جان دے دیتے ہیں, وہاں پر بھی آخری عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں. قربانی کے بعد بس پھر صرف الوداعی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, آپ حرم میں آتے ہیں, آ کے ایک طواف کرتے ہیں اور گھر کے لیے رکھتے سفر باندھ دیتے ہیں. تو قربانی اس کا منتہا ہے. ساری دنیا کو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا, کسی کے پاس استطاعت نہیں ہوگی. یعنی حج ایک بہت بڑا ایونٹ ہے نا, آپ سمجھیں ساری دنیا سے لوگ جمع ہوئے ہیں, وہ اس ایک تمثیل کا حصہ بنے ہیں, اور پھر وہ اپنے رب کے لیے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے ہیں, آخر میں اس کی آپ قربانی کرتے ہیں, تو آخری چیز کو لے کے ساری دنیا پھیلا دیا جائے تاکہ آپ بھی ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے سب لوگوں کے ساتھ
شریک ہو جائیں. بڑی خوبصورت بات ہے. تو عامر صاحب, عید تھوڑا سا میں ہٹ رہی ہوں عید الاضحیٰ سے, کیونکہ آپ نے یہودیوں کا ذکر کیا رسول اللہ کے زمانے میں, تو کیا دوسرے مذاہب کے لوگ جو تہوار مناتے ہیں, اپنی عیدیں مناتے ہیں, ان کے ساتھ اس میں شریک ہو جانا محبت بڑھانے کے لیے, اتحاد کے لیے, کیونکہ اب کرسمس پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, تو کیا یہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟
اس کا کوئی تعلق دائرہ اسلام کے خارج ہونے سے نہیں ہے. دیکھیے, ہمیں صرف ان چیزوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے جن کے اندر یا تو مذہبی لحاظ سے کوئی غلط کام ہے. مثال کے طور پر ہم شرک نہیں کریں گے, ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, تو اگر کسی موقع پر شرک کیا جا رہا ہے تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. یا اسی طرح اگر کوئی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا مذہب صرف دو چیزوں سے تعلق رکھتا ہے, یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور اخلاقی حدود کی پابندی کی جائے, ہر حال میں ان کا احترام کیا جائے. سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے کرسمس, تو سیدنا مسیح علیہ السلام تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ہم ان کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے ان کی خوشی کی تقریب میں شریک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہمارے ہمسائے میں کچھ مسیحی رہتے ہیں, ہمیں ان کو مبارک بھی دینی چاہیے, ان کی خوشی میں شریک بھی ہونا چاہیے. اگر ہمیں ان سے کوئی بات کرنی ہے, ہمارے روابط نہیں ہوں گے, تعلقات نہیں ہوں گے, ملنا جلنا نہیں ہوگا, تو کیسے ان کے ساتھ بات کریں گے؟ تو اس لیے میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں کو جو لوگ مسئلہ بنا لیتے ہیں, وہ اصل میں معاشرتی اور سماجی تقاضوں کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں.
اچھا, ہم سب ابھی آپ نے بتایا کہ حضور پاک نے کہا کہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے دو تہوار اب مقرر ہوں گے, تو قربانی کا تعلق تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے, تو پھر اس عید کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوئی؟
یعنی اس سے پہلے تو حج کے موقع پر ہی قربانی ہوتی تھی. مسلمان اس طرح ساری دنیا میں نہیں پھیلے ہوئے تھے, وہیں حرم میں لوگ رہتے تھے, وہ آتے تھے, حج کرتے تھے, اور اس موقع پر قربانی بھی کر لیتے تھے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری امت کی تشکیل کی تو اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اس سے عید الاضحیٰ کا ایک تہوار
دور دور بھی لوگ ہوں گے جو کہ نہیں آ سکے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تو آپ مکے میں آئے تھے, 235-236 لوگ تھے جن کو لے کر آپ مکے سے نکلے ہیں, اس وقت اتنے ہی لوگ تھے, تو وہاں کہاں عید الاضحیٰ منانے کے لیے آپ کو مراکش اور انڈونیشیا تک جانا تھا. جب امت کے پھیلنے کا امکان ہو گیا تو آپ نے یہ دونوں تہوار مقرر کیے, اور قربانی کے اس عمل کو بھی, یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں حج ہو رہا ہوتا ہے, ایک عظیم عبادت سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ان مناسک کی تمنا کرتا ہے کہ ہم کاش جائیں وہاں، لیکن اگر فرض کر لیجئے استطاعت بھی ہو تو آپ ہر سال تو نہیں جا سکتے، یہ قربانی کی عبادت آپ کو ہر سال اس سے متعلق کر دیتی ہے۔
اچھا غامدی صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضور پاک سے پہلے حج تو وہاں پر ہوتا تھا، قربانی بھی آپ نے کہا ہوتی تھی، لیکن عید نہیں منائی جاتی تھی وہاں پر،
اس طرح کی عید کا تہوار نہیں تھا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو تہوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے، یعنی اس سے پہلے جو سنت قائم تھی وہی قربانی کی سنت تھی جو حج کے موقع پر لوگ کرتے تھے، حدی کے جانور لے کر جاتے تھے، عام طور پر عربوں کی بہت بڑی تعداد بلکہ سارے ہی لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی۔ ابھی مذہب، دین، دعوت یہ ساری دنیا میں نہیں پھیلی تھی، حضور کے بعد اصل میں اتنے بڑے پیمانے پر اس پہ شروع ہوا تو اس کے لیے تہوار مقرر کر دیا۔
اچھا غامدی صاحب، بعض اوقات آپ غیر مسلموں کو یہ بات سمجھائیں کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا کہ اسماعیل کو قربان کر دیا جائے اور انہوں نے اس کے اوپر منوان عمل کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی؟ کیا ان کو خواب کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔
دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے، جن کو وہ نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے، دو طریقوں سے کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کہہ کے بتایا جاتا ہے، اس کے لیے وحی کا طریقہ ہے۔ بعض اوقات بات دکھائی جاتی ہے، اس کے لیے رویا یا خواب کا طریقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اصل میں ہمارے نفس میں ایک صلاحیت رکھی گئی ہے خواب دیکھنے کی، یہ صلاحیت ہے جس سے یہ آپ سمجھیے کہ ایک میڈیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ خواب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دکھایا گیا، لیکن اس کی ایک تعبیر تھی، وہ تعبیر یہ تھی۔ اور آپ دیکھیں ہمارے سارے خواب اسی طرح ہوتے ہیں، قرآن مجید نے خوابوں کی حقیقت واضح کر دی ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف کے خواب سے اور بادشاہ کے خواب سے اور وہ جو نان پس تھا اس کے خواب سے یہ بتا دیا کہ خواب کیا ہوتا ہے۔ خواب میں بین ہی وہ بات نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی حقیقت کو سمبلائز کرتی ہے۔ جب حرم بن گیا تو اس کے لیے یہ ضرورت تھی کہ کوئی اب اپنے خادم کی حیثیت سے اس حرم کے ساتھ وابستہ ہو۔ سیدنا ابراہیم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خادم کی حیثیت سے حرم کے سپرد کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سپرد کر دیں۔ تو یہ جو سپردگی کا عمل ہے اس کو قربانی کی شکل میں دکھایا گیا، یہ تعبیر یہ تھی اس کی، یعنی ان سے تقاضا یہ کیا جا رہا تھا کہ حرم وجود میں آ گیا ہے، یہ خدا کی عبادت گاہ بن گئی ہے، یہ وہ اولین عبادت گاہ ہے جو خدا کے بندوں کے لیے بنائی گئی، اب اس سرزمین سے خدا کے دین کو پھیلنا ہے، اب اس عبادت گاہ کو نماز کے لیے، حج کے لیے خاص کرنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے، وہ آپ اپنے بیٹے کو اس کے لیے خاص کریں۔
تو یہی تعبیر تھی بیسیکلی،
یہی تعبیر۔
اچھا، اب قربانی میں بھی فرق ہوتا ہے، حج پر کی گئی قربانی اور گھر پر یا کسی اور ملک میں کی گئی قربانی میں کوئی فرق ہے؟
دیکھیے، وہ قربانی تو اصل میں وہی حج کی قربانی ہے جو ہم یہاں کر لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے گویا حج کے اس پورے عمل میں ایک درجے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کبھی آپ حج کے لیے نکلیں، مثال کے طور پر خدا نخواستہ راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ پڑ گئی، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا اور آپ نہیں جا سکتے، تو اس موقع پر قربانی ہی کو پورے حج کا قائم مقام بنا دیا گیا، یعنی آپ ایک جانور کی قربانی کر دیں، بس یہی قائم مقام ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے عمرے کے لیے تو قریش نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ نے وہاں قربانیاں کر دیں۔ اسی طریقے سے یہ ہدایت کر دی گئی کہ جب کبھی بھی ایسا موقع ہو، آپ کہیں گر جائیں یا آپ کا محاصرہ کر لیا جائے، آپ کے لیے وہاں جانا ممکن نہ رہے، تو آپ قربانی کر دیں۔ تو قربانی در حقیقت پورے کے پورے حج کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، یہ ہم پوری دنیا میں کرتے ہیں۔
اچھا، قربانی حج کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ فرض فریضہ ہے یہ، اور قربانی نفلی ہے یا فرض ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہوں یا صاحب استطاعت نہ ہوں، آپ کمانے کا آپ کا کوئی بھی ذریعہ ہے تو آپ پر قربانی فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج پر ہو کر آئیں، خصوصاً خواتین جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہو، کہتے ہیں آپ حج کر کر آئیں تو قربانی ہم پر فرض ہے۔
یہ مسلمانوں کے جو جورسٹ ہیں، فقہا ہیں، ان میں صرف امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، باقی سب اہل علم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قربانی ایک نفل عبادت ہے۔ یہ حج میں بھی نفل عبادت ہی ہے، یعنی حج میں بھی یہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر قربانی کی جاتی ہے وہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، جو لوگ حج پہ کرتے ہیں، حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے کی قربانی ہے۔
اچھا غامدی صاحب، ابھی تعبیر اور خواب سے متعلق بات کر رہے تھے، تو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اس کا کیا مفہوم ہے؟
بڑی داد دی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا تھا کہ آپ بیٹے کو میرے سپرد کر دیں، یہ میرے مابت کی خدمت کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بالکل لٹرل مفہوم میں لیا، یعنی جیسے دیکھا ویسے کر دیا۔ تو یہ جو عمل ہے کرنے کا، یہ تو بڑا غیر معمولی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ذبح بھی نہیں ہونے دیا، یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ ذبح کرایا جائے، لیکن چونکہ خواب اس طریقے سے دکھایا گیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ابراہیم کرتے کیا ہے۔ تو ابراہیم نے وہ کچھ کر ڈالا کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس پہ داد بھی دی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ بھی کہا ہے کہ تعبیر کرنا تھی ابراہیم تم نے تو خواب کو بالکل ایسے ہی کر دیا جیسے کہ جو کہا گیا تھا اس کے اوپر عمل کر ڈالا گیا.
اچھا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ ایام تشریق سے کیا مراد ہے اور اس میں پڑھی جانے والی تکبیروں کی کیا حیثیت.
یہ وہ دن ہیں کہ جن میں ہم منا میں مقیم ہوتے ہیں, یعنی جس وقت حج مکمل ہو جاتا ہے اور ہم اپنا آخری طواف بھی کر لیتے ہیں تو پھر ہم دو دن یا تین دن وہاں گزارتے ہیں. وہ ایک طرح سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے جنگ سے فارغ ہو گئے تو اب سب مل کے کھائیں گے اور پکائیں گے اور ملیں گے اور بیٹھیں گے اور خدا کو یاد کریں گے, تو وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان کے اندر چونکہ قربانیاں کی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ لفظ ان کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے.
ابھی صاحب آخری بات بتائے گا کہ بہت سارے لوگ حج پر پہنچتے ہیں لیکن لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ رہ بھی جاتے ہیں, تو جو گھروں پر ہیں افراد ان کا بھی دل چاہتا ہے, کیا خاص عبادات کی جا سکتی ہیں ان دنوں میں؟
گھر کے لیے عبادت موجود ہے قربانی کی, اسی مقصد کے لیے ہے. وہ شوق سے قربانی کریں اور یہی خیال کریں کہ ہم وہاں شریک ہو رہے ہیں. جس طریقے سے وہاں ایک حج کا خطبہ ہوتا ہے, دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, اسی طرح کی دو رکعت نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو وہ عید الاضحیٰ کو اس جذبے کے ساتھ منائیں, اس کی اصل روح کے اوپر توجہ کریں. یہ دیکھیں کہ اس میں در حقیقت وہ جانور کو قربان نہیں کر رہے, وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں.
اور اس کے سمبل کو سمجھ کے ادا کریں محض اسے قربانی کے طور پر.
شاعر کے معاملے میں یہی حقیقت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ علامتیں ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, وہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کی گفتگو کا. آپ نے سنی آج کی گفتگو. اگر حج کو اس کے فلسفے کے تحت اس کی روح کے مطابق ادا کیا جائے تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں, اور میں اور آپ ہم میں سے جو افراد آج تک حج پہ نہیں جا سکے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے اور ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.